الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ البقرہ میں 15ویں رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو نقل کیا. ہم نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعے سے ہم حج، اس کی اہمیت اور فرضیت اور فضیلت، اور اسی طرح یہ جو قربانی ہے، نہر ہے، اس کی اہمیت، فرضیت، فضیلت اور حکمت پہ گفتگو کریں گے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ذوالقعدہ ہی میں پاکستان سے حجاج کرام جو ہیں وہ سفر حج کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور فلائٹس خاص طور پر حج کی جانا شروع ہو گئی ہیں. تو خود بخود ایک ماحول بننا شروع ہو گیا ہے کہ ایک بڑی عظیم تعداد مسلمانوں کی پاکستانیوں کی بحمد تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر حاضری دیتی ہے اور وہاں جا کر حج کے جو مناسک ہیں وہ بالفعل ادا کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم پہلے سے ہی ابھی حج میں اور قربانی میں دن ہیں, 20-22 دن باقی ہیں, لیکن اس سے پہلے ہی 3 جمعوں میں کم از کم اس سے ہم اس کا آغاز کر دیں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہمارے دل میں بھی یہ جو قربانی ہے یہ حج ہے اس کی اہمیت واضح ہو, ترغیب ملے, اور پھر اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی خاص طور پر حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی اور عظیم ترین جو قربانی پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے, اس قربانی کی جو اصل حکمت ہے اس کو یاد دہانی اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آغاز آج سے ہم کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات ہیں, یہ 15 رکوع ہے اور آیت نمبر 124 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. رب کائنات اپنے خلیل, اپنے محبوب, ابو الانبیاء, امام الناس, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے اور انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو نمایاں کیا. یہ محض ایک شخصیت یا ایک کردار نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عظیم ترین شخصیت ہے تاریخ انسانی کی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہا ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہے جنہوں نے اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو خانہ کعبہ کے قریب آباد کیا اور پھر اللہ پاک کی توفیق سے اس خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی, ری بلڈ کیا اس خانہ کعبہ کو, اور پھر انہوں نے دوبارہ سے حج کا آغاز کیا. حج کی جو اصل حکمت تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے دعا کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, ربنا تقبل منا, اے رب ہمارے تو ہم سے اس صحیح و جہد کو قبول فرما لے. در حقیقت یہ انہی کی دعا ہے. پھر انہی کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے ہمارے رب تو ہماری اولاد ہی میں سے ایک رسول اٹھا جو انہی میں سے ہو جو ان پر تیری آیات تلاوت فرمائے, یتلو علیہم آیاتک, جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور وہ انہیں شریعت کی تعلیمات سکھائے, اس کی حکمت سکھائے, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرے. تو گویا یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی جو تقریباً 2500 سال بعد جو ہے وہ قبول ہوئی, اور ایک امت مسلمہ کا قیام, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت مسلمہ برپا فرما, یہ بھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہے. تو بحمدی تعالیٰ آج ہم اس امت مسلمہ کا حصہ ہیں. ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عظیم امت مسلمہ کا حصہ ہے جس کی دعا کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور تو ہمیں حج کے مناسک بھی سکھا دے, جو حج کا طریقہ ہے اس کو بھی تو ہمیں سکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری طرف نظر کرم فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یقیناً تو ہی ہے جو بہت زیادہ نظر کرم کرنے والا اور مہربان ہے. تو در حقیقت یہ ہے وہ واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. جیسے میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ تین یا چار جمعوں تک کے سلسلہ در تقاریر جاری رہے گا, تو آج یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس عظیم ترین قربانی کی ایک تمہید ہے جو کہ آج سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے اس بات کو, اس واقعے کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے, ابراہیم علیہ السلام کے مالک نے ان کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا, فَأَتَمَّهُنْ تو وہ سیدنا ابراہیم جو ہیں وہ سب میں کامیاب ہو گئے, انہوں نے سب کو پورا کر دیا, تمام آزمائشوں میں کامیابی حاصل کر لی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. قال انی جاعلک للناس اماما پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ریوارڈ کے طور پر, انعام کے طور پر فرمایا کہ اے ابراہیم اب میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں, امام الناس. قال انی جاعلک للناس اماما سیدنا ابراہیم پہلا سوال کرتے ہیں. قال ومن ذریتی فرمایا ابراہیم نے علیہ السلام اے اللہ تو مجھے تو امام الناس بنا رہا ہے, میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین اے ابراہیم تمہاری اولاد میں سے وہ لوگ جو شرک کریں گے ان تک یہ میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. ہاں تمہاری اولاد میں سے وہ جو موحد ہوں گے, توحید پر قائم رہیں گے, ان کے لیے میرا وعدہ ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں عزت دوں گا, لیکن تمہاری اولاد میں سے جو شرک کرے گا, نافرمانی کرے گا, اس تک یہ وعدہ نہیں. تو بہرحال یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 123-124 سورۃ البقرہ کی بڑی اہم آیت مبارکہ. اب میں چاہوں گا تھوڑی سی توجہ دیجئے کہ وہ کون کون سی باتیں تھیں, کون کون سی آزمائشیں تھیں جن سے گزارا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو, اور جب وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے تو ان کو امام الناس کا لقب دیا گیا, خلیل اللہ بنایا گیا, ابو الانبیاء بنایا گیا. یہ تین عظیم ترین القابات سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے تو کیوں کر, کیا عظیم قربانی تھی ان کی. اور کیجئے تین عظیم ترین القابات ہیں, رب کائنات سے تعلق کے حوالے سے خلیل اللہ, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا دوست بنایا خلیل اللہ, انبیاء کرام سے تعلق کے حوالے سے ابو الانبیاء, آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ آپ ہی کی نسل میں سے ہیں, آپ کی اولادوں میں سے ہیں, گویا نبوت اور رسالت پھر آپ کی جو اولاد ہے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی. تو یہ عظیم ترین منصب ابو الانبیاء کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اور تمام انسانوں سے تعلق, چاہے وہ یہودی ہوں, عیسائی ہوں, مسلمان ہوں اور دیگر لوگ ہوں, بعض لوگوں کو خیال میں ہندو بھی ہوں, بہرحال ان کے لیے فرمایا امام الناس, تمام لوگوں کا امام, لیڈر آف دا ہیومن, تمام انسانیت کے لیے امام بنا دیا, آگے چلنے والا بنا دیا, قائد بنا دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور عرض کیا گیا کہ حج اور عمرہ اور قربانی یہ سارا کا سارا در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی قربانی اور اس گھر کا قیام وغیرہ. تو انتہائی غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو آزماتا کیوں ہے, اور آزمائش کے بعد کیا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے ہی دار الامتحان. اگر یہ اہم ترین بات سمجھ میں آ گئی تو یہ دنیا کا سارا ڈراما سمجھ میں آ جائے گا. اور پہلی اور موٹی اور انتہائی اہم بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر یہ ڈراما ہے جس میں انسان اپنی صلاحیتیں کھپا کر فیل ہو جائے گا. کیونکہ ڈرامے میں تو اٹریکشن ہے, کشش ہے. لمحے لمحے ہماری صلاحیتوں کے خریدار, ہمارے ایمان کے خریدار جگہ جگہ بیٹھے ہیں. لہذا سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پوری کی پوری زندگی, یہ دنیا ہی آزمائش کی جگہ ہے. سورۃ الملک قرآن حکیم کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے. 30 آیات محض, لیکن رات کے وقت خاص طور پر اس کی تلاوت کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روزانہ تلاوت فرماتے تھے سورۃ الملک, اور امید ہے کہ ہم میں سے بھی اکثر و بیشتر اس کو پڑھتے ہوں گے. لہذا اس کے مضامین ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے. آیت نمبر 2 سورۃ الملک کی انتہائی اہم آیت ہے, مرکزی آیت کہی جا سکتی ہے, جس میں رب کائنات نے اس موت اور زندگی کا فلسفہ بیان فرمایا, فلسفی. زندگی اور موت, موت اور زندگی اللہ پاک نے کیوں پیدا فرمائی, کیوں تکلیف فرمائی. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. انتہائی بابرکت ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے, جو رب کائنات ہے, پوری کائنات کا مالک ہے, بادشاہ حقیقی ہے. اسی کے ہاتھ میں کل قدرت ہے. وہ اعلی کلی شہین قدیر, جو ہر شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات, وہ اللہ سبحانہ وتعالی جس نے موت اور زندگی کو تخلیق فرمایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہے. گویا دنیا کی زندگی دار الامتحان, دار العمل. جب اللہ پاک نے امتحان کے لیے, آزمائش کے لیے بھیجا تو کچھ پری ریکوزٹس بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. امتحان لینا ہے تو ان سما ول بسرا ول فوادا, دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, سمجھنے کی صلاحیت, نتائج تک پہنچنے کی صلاحیت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی. یہ گیون کیپیبلٹیز ہیں جو اللہ پاک نے ہر انسان کو دی ہیں, ہر انسان کو دی ہیں, کیونکہ امتحان ہر انسان کا ہے. لہذا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, موٹی بات کیا ہے, تمام انسانوں کو اللہ پاک نے آزمائش کے لیے پیدا فرمایا. کچھ اختیارات بھی دیے ہیں, سینسس دینے کے بعد کچھ اتھارٹیز بھی دیے ہیں. مزید جو کچھ اللہ پاک نے ہدایت کو قبول کرنے کے اعتبار سے عطا فرمایا وہ بھی نوٹ کر لیجئے. 3 چیزیں تو ہیں, سننا, سمجھنا, دیکھنا, سننا, غور کرنا, نتائج تک پہنچنا, یہ تو ہر انسان کے پاس ہے. لیکن کچھ انر سینس بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا. اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت, یہ ہر انسان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی. نفس و ما سواہا فلحما فجورا و تکوا, یہ نفس بھی ہر انسان میں موجود ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت. فلحما فجورا و تکوا, اس کا فسق و فجور اور اس کا تکوا اس کے اندر الہام کر دیا گیا ہے, گیون ہے. لہذا ہر انسان جانتا ہے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. سچ سے محبت کرتا ہے, جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. یہ انسان کے اندر کوالٹی بلٹ ان ہے, پیدائشی طور پر اللہ پاک نے رکھی ہے.
پھر اللہ پاک نے علم کی نعمت بھی عطا فرمائی،
علم حقیقی، علم وحی رب کائنات کی طرف سے نازل ہوتا ہی رہا. آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب بھیج رہا تھا دنیا میں، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدم دنیا میں جات رہے ہو، لیکن دنیا میں جانے کے بعد جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت نامہ آئے، تمہارے اور تمہاری اولاد کے پاس، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا ورنہ حزن سے دوچار ہوگا. تو گویا آدم علیہ السلام پہلے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہدایت کا سامان لے کر آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کے طور پر انبیاء کرام کو، رسولوں کو، کتابوں کو گویا انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا رہا. یہ گویا ایک اور اضافی شے ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمائی. اگر انبیاء کرام اور رسول نہ بھی آتے ہیں، کوئی کتاب نہیں بھی دی جاتی، تب بھی انسان اپنے ان گیون کیپیبلٹیز کی بنیاد پر اکاؤنٹیبل تھا، لیکن اللہ پاک نے رحم فرمایا، کرم فرمایا، اور انبیاء کرام کو بطور معلم، بطور رول ماڈل بھیجتا رہا. تو بہرحال یہ گیون چیزیں جس کی بنیاد پر امتحان لیا جا رہا ہے، تو گویا امتحان تو تمام انسانوں کا ہے، لیکن ان انسانوں میں سے وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جینے مرنے کا وعدہ کر لیتے ہیں، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ذرا مزید آزمائشوں سے گزارتا. یہ سنت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یوں کہہ لیجئے کہ آگ کی بھٹی سے اس لیے بھی گزارا جاتا ہے کہ اگر تھوڑی بہت آلائشیں لگ گئی ہیں دنیا کی، وہ بھی سب صاف ہو جائیں. لہذا اپنی محبوب ترین ہستیوں کو رب کائنات آزمائشوں سے گزارتا رہا، جس کی کامل ترین مثال سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى، ابْتَلَى الفاظ وہی ہیں، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ابتلا یہاں پر بھی آیا. یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتلا اور آزمائش کی بڑی بڑی باتوں میں، بکلمات فأتمهن، تو انہوں نے ان تمام کو پورا کر دیا، ان تمام آزمائشوں میں کامیابی حاصل کر لی. اب ذرا ذہن میں تازہ کیجئے، آزمائشیں کون کون سی ہیں، کون کون سی ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی آزمائش جو ہوتی ہے، ہماری بھی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہوتی ہے، ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم جس گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، وہ ماحول، وہ گھرانہ، وہ آبا و اجداد سے کوئی نظریہ ہمیں ملتا ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی خیالات ہیں، کوئی فکر ہے، کوئی عقائد ہیں جو ہمیں پیدائشی طور پر ملتے ہیں، بلٹ ان ہوتے ہیں تمام انسانوں کو. اگر اللہ پاک کی رحمت سے وہ مسلمان ہیں، والدین مسلمان ہیں، تو پہلے اللہ اکبر کی آواز اس کے کان میں دی جاتی ہے. اللہ اکبر کہہ کے گویا اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. معصوم بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، دوسرے کان میں جو ہے وہ اقامت کہی جا رہی ہے. تو ہمارے ہاں جو ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، عقل پرست، وہ تو اس کو بیوقوفی کہیں گے اور کہتے ہیں یہ عجیب مولوی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اس کو اذان سنا رہے ہیں. لیکن انہیں اس حقیقت کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اذان جو بچے کے کان میں کہی جا رہی ہے، اس کے شعور میں جا کر، تاتا شعور میں جا کر، اس کی روح پر جا کر کیا امپیکٹ ڈالے گی. تو بہرحال پیدائشی طور پر کچھ خیالات، کچھ افکار، کچھ عقائد ہیں جو ہر انسان لے کر دنیا میں آتا ہے، اور بحمدی تعالیٰ اگر اس کے والدین مسلمان ہیں، کلمہ توحید پر ہیں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اس کو جو ملتی ہے. کیونکہ حدیث میں آیا کل مولود یولد علی الفطرہ ای فطرت اسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ
فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر جو اس کے والدین ہیں وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ اگر وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا تو وہ فطرت اسلام پر ہی ہے، اور الحمدللہ پھر کلمہ پڑھتا ہے تو پھر وہ گویا اسلام پر عامل ہو جاتا ہے. اب آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، کوئی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو وہ تجزیہ کرتا ہے نہیں کہ یہ باتیں صحیح بھی ہیں ہی نہیں. ہم میں سے کتنے جنہوں نے اس کا تجزیہ کیا کہ اللہ پر اللہ واقعتاً ہے بھی یا نہیں. ہمیں تو والدین کی طرف سے یہ ملی بات الحمدللہ. ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. رزق کون دیتا؟ اللہ پاک. بارش کون برساتا؟ اللہ پاک. کیا کبھی ہم نے سوچا بھی ہے اللہ ہے بھی یا نہیں؟ یہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے یا کوئی اور بھی ہے، یا ہے ہی نہیں کوئی؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے چاہیے. اور اگر دل کی گہرائیوں سے یقین کی کیفیت ہو کہ ہاں اللہ ہی ہے، تب ہم شعوری طور پر مسلمان ہوئے، ورنہ موروثی مسلمان ہیں، بس مسلمان جیسے ہوتے ہیں ویسے ہیں، پڑھ رہے ہیں تسبیح اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں، اس کیفیت کے کیا اثرات ہمارے دل اور دماغ پر ہونے چاہیے. 100 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح چل رہی ہے لیکن اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں، اس لفظ کے معنی، یہ جو الفاظ میں زبان سے نکال رہا ہوں واقعتاً میں اللہ کو سب سے بڑا مانتا بھی ہوں یا نہیں؟ میرے کاروبار میں کہیں سود تو نہیں ہے؟ مسجد میں تسبیح چل رہی ہے اللہ اکبر، کاروبار میں سود کر رہا ہوں تو کون بڑا ہے بھائی؟ تسبیح آپ ہزار دانے کی اللہ اکبر پڑھتے رہیے، سبحان اللہ پڑھتے رہیے، کیا فائدہ اس کا؟ لوگ سمجھ رہے ہیں بڑے پہنچے میں بھائی تسبیح گھماتے رہتے ہیں ہر وقت، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا. عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ کچھ موروثی عقائد ہیں جو ہر انسان لے کر پیدا ہوتا ہے، اور پہلا امتحان اس کا یہی ہے کہ وہ ان عقائد کو ٹیسٹیفائی کرے کہ یہ صحیح بھی ہے نہیں. اور اگر دل گواہی دے دے ہاں بالکل صحیح ہے تو پھر اس پر جامد ہو جائے اور اس کو تبلیغ کرے اس کی، اور اگر دل گواہی دے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ ماں باپ ہیں، انسان ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ماں باپ پر، انہی سے کاروبار بھی مل رہا ہے، انہی سے ساری نعمتیں مل رہی ہیں. اگر ماں باپ عقیدہ توحید پر نہیں ہیں تو پہلا امتحان انسان کا ہو گیا یا نہیں؟ کیا اپنے ماں باپ کے خلاف کیسے جائے؟ اور یہی امتحان ہوا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا امتحان. شعور کی آنکھ کھولی تو دیکھا جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہاں بت پرستی ہوتی ہے. معاشرے کا جائزہ لیا تو ہر طرح کا شرک موجود ہے. عوام الناس جو جولا پر مشتمل ہوتی ہے اکثر و بیشتر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تھوڑے سے ایلیٹ لیول کے جو ہیں سمجھدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ چاند سورج ستاروں کی پوجا پہ لگ گئے. اور جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے مفاد پرست، وہ بادشاہ سلامت کی پوجا، جیسے ہمارے ہاں بادشاہ کی پوجا ہوتی ہے اور فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، لہذا نمرود کے سامنے سر جھکانے والے. تو ہر طرح کا شرک، سیاسی شرک، مذہبی شرک، عقائد میں شرک، شرک شرک. اور گھر میں باپ آزر سب سے بڑا پروت. اب سوچیے ذرا، نوجوان کی آزمائش ہے یا نہیں؟ آسان سی بات یہی تھی کہ آزر نے جو عقائد دیے وہی قبول کر لیتے ہیں. آزر کے مرنے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس عظیم منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، سب سے بڑا پروت بن جاتے ہیں، اور پوری عوام کو جو شخص جیسے وہ بیوقوف بنا رہا تھا ویسے بناتے ہیں. نذرانے اور چندے اور جو عقیدت کے معاملات ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو بھی ملتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان عقائد کا جائزہ لیا اور دل نے گواہی دی نہیں، باپ جو کچھ کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. لہذا پہلا سوال اپنے باپ کے سامنے ہی رکھا، یا ابتی ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، اے میرے ابا جان یہ کیا کچھ تماثیل ہے یا آپ نے مورتیاں بنائی ہیں ان کے سامنے اعتکاف کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ڈنڈوت کرتے ہیں، کیا ہے؟ واٹ از دس؟ آج کا نوجوان کرے گا واٹ نان سینس یو آر، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنے ہاتھ سے آپ نے بت بنایا لکڑی کا یا مٹی وغیرہ کا اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ ہی گویا باپ کے لیے تھریٹ تھا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ خطرناک عقائد پر مشتمل باتیں جو یہ بیان کر رہا، لہذا پہلے ہی نمبر پر دھمکی دے دی باپ نے، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے برجستہ ہو؟ لئن لم تنتہی لنرجمنکم لمرد، اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے لازمن رجم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، فوری طور پر نکل جاؤ میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ، اگر تم میرے ان معبودوں کو برا بلا کہو گے تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب سوچئے ذرا، امتحان ہے یا نہیں؟ نوجوان جس کا باپ اس سے کہتے گھر سے نکل جاؤ، ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، رہنے کو نہیں، ڈیپینڈنٹ ہے ماں باپ پر، کہہ دیا جائے گھر سے نکل جاؤ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے. کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے عقیدے کو درست نہیں کرتے، آپ میری اتباع کیجئے، مجھ پر وہ کلام نازل ہوا ہے، میں آپ کو سیدھے راستے پر دکھاؤں گا. باپ نے کہا چلو نکلو گھر سے. لہذا کہنے لگے سأستغفر لك ربی، آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار ضرور کروں گا، لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں گا نہیں، اب چھوڑ دیا گھر کو. تو پہلا امتحان، ماں باپ کی محبت قربان، گھر کی محبت قربان. اب ظاہری بات ہے اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ قوم سپورٹ کرنے والی ہوتی ہے، گھر سے نکلے تو کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی ساتھی، قوم شرک کر رہی ہے، لہذا اپنی قوم کو بھی دعوت دی. گئے ان لوگوں کے پاس جو چاند سورج ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو انتہائی حکیمانہ انداز سے دعوت دی. پوری تفصیلات اللہ پاک نے سورہ انعام میں بیان فرمائی. گئے ان کے پاس جو ستارے کی پوجا کر رہے تھے، کہا جا کر کہا ہاں شاید یہ میرا رب ہے، لیکن جیسے وہ ڈوب گیا کہنے لگے یہ رب کیسے ہو سکتا ہے. پھر ان کے پاس گئے جو چاند کی پوجا کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہاں شاید یہ ہے، جب دیکھا اس پر بھی زوال آیا تو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، جس کی روشنی اپنی نہ ہو، زندگی اپنا ہو، رب کیسے ہو سکتا ہے. قوم کو سوچنے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، غور کرو یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں. پھر گئے ان لوگوں کے پاس جو سورج کی پوجا کر رہے تھے، ہاذا ربی ہاذا اکبر، کہنے لگے ہاں شاید یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. لیکن فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہنے لگے میں نے تو اپنا رخ کیا اس اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور میں تمہارے ساتھ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں. اعلان برات پوری قوم کی طرف سے. اب اگلا مرحلہ آیا جو عوام الناس کی صورتحال تھی. جیسے ہمارے عوام الناس اکثر و بیشتر چولہا پر مشتمل ہوتی ہے، وہاں پر بھی یہی صورتحال، بتوں کی پوجا کرنے والے میجورٹی میں تھے، ان کو بھی جا کر دعوت دی کہ دیکھو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو یہ بت، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں، اور دھمکی بھی دی کہ تمہارے ان جھوٹے معبودوں کے ساتھ میں کروں گا کچھ. اور آپ سب جانتے ہیں سورہ صافات وغیرہ میں پورا تفصیل سے اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا کہ جب قوم گئی میلے میں تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے بت کدے میں اور سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کا بڑا جو بت تھا اس کو صحیح سلامت چھوڑ دیا، اور وہ تیشا وہ آلہ قتل اس کے کندھے پر رکھ کر آ گئے. بت شکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. پھر کیا ہوا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. قوم جب آئی اور دیکھا کہ سارے جھوٹے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر لیا گیا، اور تمام لوگ خونخوار نگاہوں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں. پوچھا ان سے انت فعلت ھذا یا ابراہیم بآلہتنا، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے؟ فرمایا بل فعلہ کبیرو ھذا، یہ جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، تمہارے معبود ہیں، سب سے بڑا، بالکل صحیح سلامت ہے، آلہ قتل اس کے پاس ہے، تو اس سے پوچھو، پولیس والے کس کو پکڑتے بھائی جا کر؟ ہمارے پولیس والے اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں اور اس سے قبول والے بھی لیتے ہیں کہ تو نہیں کیا ہے. وہ بدھ بھی بولتا ہاں میں نے کیا. بہرحال یہ پوری ایک دعوت تھی، دعوت غور و فکر، غور کرو. کہاں یہ بول نہیں سکتے ابراہیم، بس یہی بات ان کی زبان سے کہلوانی تھی. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم پر اور تمہارے جھوٹے معبودوں پر لعنت ہو. یہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، یہ بتا نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ یہ کچھ کیا کیا ہے، وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے، تمہیں کیا دیں گے. یہ ہے غور و فکر. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، ابراہیم جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح، لیکن بات سمجھ میں آ جانے کے باوجود اگر تعصب ہو تو انسان حق کو بھی قبول نہیں کرتا. نتیجتاً قوم دشمن ہو گئی. حرقوا وانصروا آلہتکم، جلا دو اسے آگ میں اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. لہذا آگ دہکائی گئی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں واقعہ. بلکہ اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیش کیے گئے گرفتار کر کے نمرود کے سامنے، بادشاہ وقت، اور وہاں جا کر کہا میرا رب اللہ ہے. نمرود نے کہا کون ہے تمہارا رب؟ رب تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے. فرمانے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا. اس نے کہا اچھا. دو قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اڑا دی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، دوسرے کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میرے ہاتھ میں بھی زندگی اور موت کا اختیار ہے، مجھے بھی رب مانو. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبویت الذی کفر، تو مبہوت ہو گیا وہ شخص، لاجواب ہو گیا جس نے کفر کیا تھا. نمرود کے پاس یہ طاقت نہیں تھی. بہرحال وہی بات، نوجوان ہو لہذا چھوڑ رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، باز آ جاؤ. نتیجتاً قوم بھی دشمن، بادشاہ دشمن، گھر سے نکال دیے گئے. وہ آگ جلائی گئی، آگ جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ سب لوگ دشمن تھے، اس میں لکڑیاں ڈالنا ثواب کا کام سمجھا جا رہا تھا، اور ایسی آگ دہکائی گئی زبردست. اور ابراہیم علیہ السلام کو موقع دیا گیا اب بھی باز آ جاؤ اپنے عقائد سے، ورنہ آگ میں جلا دیے جاؤ گے. اب اگلی آزمائش کیا ہے؟ اگلا امتحان یہ ہے، عقل کیا سکھا رہی ہے کہ اے ابراہیم اگر تم ہی مار دیے گئے، تمہاری اس دعوت کو کون لے کے آگے چلے گا؟ لہذا ان کی بات مان لو، کچھ کمپرومائز کر لو، کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لو. لہذا لیکن عشق کیا کہہ رہا ہے؟ عقل اور عشق کی جنگ میں عشق یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہو وہ تمہیں بچانا چاہے گا تو بچا لے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو ٹھیک ہے، وہاں تو جانا ہی ہے. نتیجتاً آگ میں ڈال دیے گئے. رب کائنات نے فرمایا یا نارو کونی بردا ہوا سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جا. لہذا وہاں کے لوگوں نے، پوری قوم نے مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے کہ اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، عظیم معجزہ ہوا. لیکن بہرحال قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنی پڑی. انی مہاجرون الی اللہ انی ذائبون الی اللہ سیہدین، لہذا ہجرت کر کے گئے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کنعان، مصر، فلسطین، اور ان میں سے ایک نسل کو، ایک اولاد کو مکے میں آباد کیا. وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، انشاءاللہ یہ واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانیوں کا ابھی جاری رہے گا. آج میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت پڑھی سورۃ البقرہ کے ان آیات کے حوالے سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن ابھی یہ آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہے. اب آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی دلچسپی ہے اس پورے واقعے سے تو ذرا جلدی تشریف لائیے گا جمعے کو انشاءاللہ، پھر جو اس کا اگلا مرحلہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیرن، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.